أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليذلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور نوجوان دوستو, محترم ماں اور بہنوں, کل بات ختم ہوئی تھی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال پر, یعنی اسلام, اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال کی مثال. ایک اصل ذات کے درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری وابستہ اور پیوست ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ اسلام کا درخت, یہ اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال اور اسلامی اخلاق کا یہ درخت ہر آن مومن کی زندگی میں پھل اور پھول کی شکل میں, اخلاق و کردار کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اس کے برعکس باطل کے علمبردار, باطل فکر, باطل نظریہ, جاہلیت, باطل آئیڈیالوجی, یہ ساری چیزوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک شجر خبیث سے, ایک خودرو اور خاردار اور بدبودار پودے سے دی, جسے کہیں قرار نہیں, جسے کہیں ثبات نہیں, جسے کہیں اس کی جڑیں مضبوط نہیں, اور انہیں اکھاڑنا بہت آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے, قریش سے خطاب ہے, الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, قریش کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, نمک حرامی کی, حق ناشناسی کی اور ناقدر شناسی کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی انہوں نے, اور وہ اپنی قوم کو لے کر سیدھے جہنم میں اترے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کل اور پرسوں بھی اور آج بھی, قرآن مجید کو اگر ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کہیں ہاچ پاچ نہیں ہے, بے ربط کلام نہیں ہے. نعمت کا ذکر اول روز سے چل رہا ہے اور کسی نہ کسی پہلو سے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ بات کو موڑ رہا ہے. پھر یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرداران قریش کو نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی, قدر نہیں پہچانی, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر نمک حرامی کی, ناشکری کا رویہ اختیار کیا, اور وہ اور ان کی قوم سمیت سیدھے جہنم میں اتر گئے. یہ لوگ کیا نعمتیں ہیں, آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے, دیکھیے کہ کوہرنس کیسے ہے, ربط کیسے ہے قرآن کی آیتوں میں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرنے سے یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو نعمتیں ملی وہ نعمت یہ تھی کہ کعبے کی متولی شپ, حرم کی پاسبانی کی نعمت, کتنی بڑی نعمت ان لوگوں کو ملی تھی, لیکن اس نعمت کو پا کر انہوں نے حرم کا مذاق اڑایا, حرم کے اطراف ننگے طواف کرتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, یہ ان کی عبادت تھی. نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا, حرم کی پاسبانی کی نعمت ان کو عطا کی تھی, متولی شپ کی نعمت انہیں عطا ہوئی تھی, اور اس زمانے میں بدویانہ زندگی لوگ بسر کرتے تھے, لیکن مکے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شہر کا امن و سکون نصیب فرمایا, یہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور پھر یہ وہ شہر تھا جہاں انسان تو انسان, کسی جانور کو ستانا بھی حرام قرار دیا گیا, خاص کر حج کے زمانے میں جوں تک نہیں مار سکتے, ایسا شہر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. جبکہ ساری دنیا میں جو قبائلی زندگی کا بسیرا تھا, رواج تھا, بدویانہ زندگی لوگ بسر کرتے تھے عرب کے اندر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عطا کی تھی. تو کہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی. یہ ہمارے لیے بھی خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر ہم قدر نہیں کرتے تو سیدھے جہنم میں اتریں گے, قرآن یہی کہتا ہے. تو قریش کو یہ ایک نعمت ملی. پھر قریش کو کعبے کی متولی شپ کی وجہ سے سارے عرب میں سیادت اور قیادت نصیب ہو گئی. اس کی وجہ سے جب وہ سفر کرتے تھے, سورہ ہود اور سورہ یونس کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد بھی دیگر قوموں کا یہ معمول تھا کہ نیشنل ہائی ویز پر شہروں پر سڑک پر بیٹھتے اور آنے جانے والے قافلوں کو لوٹتے تھے, لیکن عرب کے اور مکے کے بالخصوص سرداران قریش کو کوئی لوٹتا نہیں تھا. اس لیے کہ سارے عرب کی سب پر ان کی سیادت تھی, ان کی قیادت تھی, ان کو لوگ جو ہے اپنا پیشوا اور امام مانتے تھے. چونکہ کعبے کے متولی تھے اس لیے ان کو ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اور کہیں ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی سفر میں. شام تک جاتے تھے, نیشنل ہائی وے میں سفر کرتے تھے, لیکن کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا. بلکہ ہر جگہ کہیں پیسوں کی کمی ہو جائے, کہیں گھوڑوں کی کمی ہو جائے, کہیں اونٹ کی کمی ہو جائے, تو لوگ بدرقہ فراہم کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے. تو یہ بھی ایک نعمت تھی. ان سب نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور رسول کی انہوں نے ناقدردانی کی. تو کہا کہ ان ساری ناقدردانیوں کی وجہ سے انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کا اور سیدھے یہ دار البوار میں بہت بری جگہ اترے. اور وہ کون سا گھر ہے؟ وہ گھر ہے جہنم. یسلونہا, اس میں یہ لوگ جلیں گے. وبئس القرار, اور بہت بدترین جائے قرار ہے یہ. ان کا جرم یہ ہے کہ وجعلوا للہ اندادا, کھاتے اللہ کا, احسانات اللہ کا لیتے تھے, نعمتیں اللہ سے پاتے تھے, لیکن کسی اور کو جو ہے گویا کہ نظر و نیاز چڑھاتے تھے, کسی اور کے آگے سجدے کرتے تھے. وجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے بہت سے لوگوں کو. لیضلوا عن سبیلی, اور لوگوں کو نیک راہ سے, سیدھے راستے سے بھٹکاتے تھے. قرآن کہتا ہے قل تمتعوا, مزے اڑا لو, خوب مزے اڑاؤ, جتنا کچھ عیش کرنا ہے کرو, جتنی مستیاں کرنا ہے کر لو, جتنی مخالفت اللہ کے رسول کی کرنی ہے کر لو. خود تمتا ہو فإن مصيركم إلى النار, تمہارا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نعمتوں کے ناشکر اور ناقدر شناس لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ میرے نعمتوں کے قدر شناس بندے کیسے ہوتے ہیں. مومنین کا ذکر فرمایا, قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیہ, میری نعمتوں کی قدر دانی کرنے والے بندے ایسے ہوتے ہیں. قل, کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. گویا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہے. نماز کو ہم نے عبادت سے نیچے گرا کر عادت بنا لیا ہے, عادت سے آگے یہ ایک عبادت ہے, اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آگے بندہ دن میں 5 مرتبہ پہنچ کر اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے. اسے ہدایت جو ملی, سب سے بڑی نعمت ہدایت, اس ہدایت کی قدردانی کرتا ہے مومن, اور اس ہدایت کی قدردانی اور شکر اس طرح سے کہ نماز پڑھ کے ادا کرتا ہے. میں نے جیسے پرسوں بتایا تھا کہ کسی نعمت کے حصول کا مطلب یہ کہ اسے پریکٹس کیا جائے, اسے اپلائی کیا جائے, اسے پرکھ کر بتایا جائے. تو توفیق ملی, ایمان ملا, تو اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ 5 گانا نمازی بن جائے مومن اور 5 وقت کی نماز ادا کرے. کہا کہ میرے قدر شناس بندے وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, اور اللہ تعالی نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں وہ کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. دونوں کہا گیا, کچھ جگہ چھپا کر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لینے والے کی عزت پر آنچ نہ آئے, تاکہ لینے والا کا سر نیچا نہ ہو جائے, شرم سے وہ پانی پانی نہ ہو جائے, اس لیے چھپا کر دینے کی فضیلت ہے. اور کچھ جگہ کھلم کھلا دینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو, رغبت پیدا ہو. کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں طوفان آ گیا, کہیں بجلی گر گئی, بوسنیا میں لڑائی اور جنگیں ہو گئی, مظلوم مسلمان ہیں, ان کے لیے اگر دینا ہو تو مجمع میں ایک آدمی اگر اٹھ کر 1,00,000 روپے دینے کا اعلان کرتا ہے تو دوسروں کو شوق پیدا ہوتا ہے, کوئی 50 دیتا ہے, کوئی 25 دیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ سرم و علانیہ, انفاق دونوں طریقے سے ہونی چاہیے, جہاں ضرورت ہو وہاں چھپا کر کیا جائے, اور جہاں ضرورت ہو وہاں کھلے عام دیا جائے. مومنوں کی یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہدایت, اس کے بدلے میں نماز ادا کر دیں, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت رزق, جتنا بھی ملا ہے نفعت اللہ رزقی کیوں نہ ہو, اس رزق کے بدلے مومن جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ نعمتوں کی قدردانی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اس کا فائدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بھرے گا, اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہوگا, اس کا فائدہ یہ صرف تم کو ملے گا. اس لیے کہ من قبل یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال, وہ دن قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن میں تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی ایک دوسرے کا لے کر بچنے کا کوئی یارہ نہیں ہوگا. ایسے جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا انفاق کام آئے گا. یوم یاتی لا بیع, جہاں کوئی بزنس نہیں, کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے, آپ اپنی نیکی بیوی کو دے دیں, بیوی کی کچھ نیکی آپ لے لیں اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے بچ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں نہ بیع ہے, نہ تجارت ممکن ہے, لین دین ممکن ہے, ولا خلال, نہ وہ کسی کی دوستی کام آئے گی. جیسے کہ عام لوگ جاہل لوگ کے تصور لیے بیٹھتے ہیں کہ فلاں کے آستانے پر ہم چلے جائیں گے اور فلاں سے پیر و مرشد سے ہم جو ہے رشتہ طے کر لیں گے, باندھ لیں گے اور بیعت کر لیں گے تو سیدھے وہ جنت کو لے چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے کسی کی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی, نیک اعمال کام آئیں گے. اس کے بعد یہ گویا کہ نعمتوں کا ذکر ہوا. قریش کو کعبے کی متولیشپ کی نعمت, اور عرب میں ان کی سیادت و قیادت کی نعمت, ان کو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. بے آب و گیا وادی میں حضرت ابراہیم نے لا کر چھوڑا, اور ایسی وادی میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے دنیا بھر کے رزق کو فراہم کر دیا, اور آج بھی کعبۃ اللہ مکہ مدینہ کے اندر ہر قسم کے دنیا بھر کے پھل فروٹس ترکاریاں سبزیاں ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں. یہ گویا کہ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ تو خاص نعمت ہے مکے کے اندر, اور عمومی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے انسان, اور اس کے ایک وقت کی روٹی کے انتظام کے لیے کتنی بڑی کائنات کا اس نے انتظام کیا. سوچ کر دیکھیں کہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, پھر آسمان سے اس نے موسلادھار بارش برسائی, بارش کا انتظام کیا, اور پھر بارش جب زمین میں برستی ہے تو زمین اسے اپنے اندر جذب کر کے اس کے اندر روئیدگی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر جو بیج پوشیدہ ہوتے ہیں اس سے لہلاتی ہوئی کھیتیاں اگتی ہیں, ان کھیتیوں سے پھول لگتے ہیں, پھل لگتے ہیں, دانے لگتے ہیں, اناج لگتے ہیں. کہہ رہا ہے انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, بارش برسایا اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پھل اگائے, رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے. انسان پر کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت, رزق روٹی ہم کھاتے ہیں اور دن میں 20 مرتبہ کھاتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس ایک دانے کے اگانے میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے. اس نے پوری کائنات اس کے لیے کام کرتی, ایک گیہوں کے بیج کو گیہوں کے پودے میں تبدیل کرنے اور گیہوں کے دانے میں تبدیل کرنے کے لیے ساری کائنات کام کرتی ہے. سورج اپنا کام کرتا ہے, چاند فصل کو پکاتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے فصل پکتی ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, اور زمین اور آسمان یہ سارے فورسز مل کر ایک گیہوں کے دانے کو ہماری غذا میں تبدیل کرتے ہیں. کتنا بڑا انتظام, کتنی بڑی نعمت اس کی. کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم, اس نے پھل پیدا کیے تمہارے رزق کے لیے, پھر وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری, تمہارے لیے اس نے دریاؤں میں, موج کے دریاؤں میں, تموج کے درمیان کشتیوں کو نکالا اور کشتی سے تم اپنا راستہ پار کرتے ہو. کیا یہ اس کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ غور کرے گا انسان تو واقعی کشتی کا سمندر میں چلنا ہے بہت بڑی نعمت ہے. اس میں کئی چیزیں ڈوب جاتی ہیں لیکن لا آف بوائنسی جو کہا جاتا ہے, بعد میں سائنس نے جسے ایجاد کیا, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ لا آف بوائنسی کے تحت اتنی بڑی کشتی چلتی ہے, بڑے بڑی عمارتیں اس کے اندر سمو جائیں, ایسے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں, اور وہ جہاز ڈوبے بغیر سمندر کے اندر سے راستہ نکال لیتا ہے اپنا, کشتیاں چلتی ہیں سمندر کے درمیان سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کی کیا یہ نعمت نہیں ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے؟ ان نعمتوں کو تم بھول چکے, ان احسانات کو تم بھول چکے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره وسخر لکم الانہار, اور نہروں کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا, ندی نالے دریا ان سب کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. دریاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا نہیں کیے, مچھلیاں ہیں اور کئی جانور ہیں, موتیاں نکلتے ہیں, ہیرے جواہرات نکلتے ہیں اس کے اندر سے کئی لکڑیاں نکلتی ہیں. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھے ہیں. وسخر لکم الانہار, نہروں کو, ندیوں کو, دریاؤں کو, نالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے. وسخر لکم الشمس والقمر, اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنا رکھا ہے, اور وہ لگاتار ایک قانون کے تحت چکر کاٹتے رہتے ہیں. یہاں بھی غور کریں کہ کائنات جب سے بنی ہے, سورج اور چاند جب سے بنے ہیں, ایک سیکنڈ کے فرق کے بغیر, ایک سرے مو انحراف کے بغیر سورج اور چاند ایگزیکٹلی اپنے آربٹ پر گھوم رہے ہیں, اور وقت متعینہ پر طلوع ہوتے ہیں اور وقت متعینہ پر غروب ہوتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے ساتھ ایک بات یہ میں عرض کرتے ہوئے چلوں, ہمارے درمیان کتنا اختلاف ہوتا ہے افطاری کے وقت کے لیے, سحری کے وقت کے لیے. بنگلور آپ چلے جائیں خاص کر, یا اور جگہ بھی ہے اس طرح سے, تو دو دو جماعتیں, تین تین جماعتیں, مختلف مسلک کے لوگ, کوئی کہتا ہے 5:2 پر, کوئی کہتا ہے 5:10 پر, کوئی کہتا ہے 5:15 پر. میں نے لٹرلی دیکھا ہے کہ ہوٹل تاج ہوٹل میں جب سامنے جامع مسجد میں اقامت کا وقت قریب ہوتا ہے تو تب تک ایک دوسرے مسلک کے لوگ کھاتے رہتے ہیں تاج ہوٹل میں, اس لیے کہ ان کے مسلک کے حساب سے ہماری نماز کے وقت تک کھانا جائز ہوتا ہے. اس لیے کہ صاحب احتیاط کا معاملہ, کوئی 10 منٹ احتیاط کرتا ہے, کوئی 5 منٹ آگے بڑھاتا ہے. اس سائنٹیفک دور میں بھی قرآن اس زمانے میں کہہ چکا ہے کہ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین, مستقل دائمی طور پر ایک آربٹ میں, ایک مدار میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو گھما رکھا ہے. لیکن آج تک جبکہ سائنس نے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے, ایک سیکنڈ کے فرق کے بغیر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے, اور ہم ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ تاخیر اور احتیاط اور فلاں اور فلاں کے چکر میں پھنس کر دو دو چار چار ٹائم سنک ایجاد کر رکھے ہیں, اور اس کے نتیجے میں امت کے اندر, امت کا شیرہ تھا جو بکھرا چلا جا رہا ہے اور بکھرتا چلا جاتا ہے, امت کے اندر تھوڑی بہت جو وحدت ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ تصور کر کے دیکھیں کس لیے احتیاط ہے, کس بات پر؟ سورج غروب ہونے میں. کیا آج وہ کہ ٹریفک تھا اور سورج جب وقت پر غروب نہیں ہو پایا, تھوڑا سا اسے ڈیلے ہو گیا, یا اس کے اندر فیول جو تھا وہ فیول کم ہو گیا اور سورج غروب ہونے میں 2-4 منٹ آج تاخیر کر جائے گا, اس لیے ہم افطار بھی 5 منٹ تاخیر کریں گے. کس بات پر؟ कैसे कैसे हम लोगों ने ये सब ईजाद कर रखे हैं। सूरज का निकलना, चांद का निकलना, इन सब के लिए एक मदार है, एक ऑर्बिट है, एक तयशुद और सागर मार्ग है, तो उसके नतीजे में ना हमारे रमजान के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं, ना ईदैन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ईद का चांद देखने से पहले साइंटिफिकली तय किया जा सकता है कि ईद का दिन कब होगा, चांद कब निकलेगा तय किया जा सकता है। कोई नामुमकिन चीज नहीं आज की दुनिया में। मुताला अगर करें, उलमा आगे बढ़े, साइंस जानने वाले आगे बढ़े, दोनों मिलजुल कर बैठे तो तय किया जा सकता है सहरी का वक्त, इफ्तार का वक्त, तुलू होने का वक्त, सूरज गुरूब होने का वक्त, कब चांद निकलेगा, कब चांद गुरूब होगा, इस साल 29 महीने दिन का रमजान होगा या 30 दिन का रमजान होगा, सब कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है। जबकि कुरान कहता है सखर लकुम शम्स वल कमर, हमने तुम्हारी खिदमत के लिए सूरज और चांद के कानून का पाबंद बना रखा है। लेकिन हम हैं कि कुरान भी रखते हैं, साइंस की दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन कुरान से भी दूर, साइंस से भी दूर। ये उम्मत ऐसी हो चुकी है। तो कह रहा है सखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन वसखर लकुम लैल वन नहार, और उसने तुम्हारे लिए दिन और रात मुसक्कर कर रखा, ये सारी नेमत उसने तुम्हारे लिए पैदा की। फिर फरमा रहा है वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमुहु, तुमने जो जो मांगा अल्लाह ताला ने उसे बता किया। मांगने से मुराद हम कोई कटोरा लेकर खुदा के दरबार में नहीं पहुंचे कि ये और ये दे, बल्कि कहने का मतलब है कि तुम्हारी फितरत ने जो कुछ मांगा वो सब हमने अता किया है। इंसान की फितरत के लिए देखने के लिए आंख चाहिए तो अल्लाह ताला ने आंख दे दिया। जब अल्लाह ताला ने पेट पैदा किया तो गिजा जाना है अंदर, और गिजा चबाने के लिए दांत की जरूरत थी तो दांत अता किए। दांत में आदमी इंसान बनाया तो वेजिटेरियन भी खाता है, नॉन वेजिटेरियन भी खाता है, तो दोनों किस्म के दांत अता किए। बैल सिर्फ वेजिटेरियन खाता है तो बैल को सिर्फ वेजिटेरियन किस्म के दांत अता किए। और फिर जो कार्निवरस जानवर होते हैं उनके लिए सिर्फ उस तरह के दांत अता किए जो गोश्त को फाड़ने के लिए जरूरी होती है। तुम्हारी कुदरत ने जिन जिन चीजों का की तलब की है उन सारी चीजों को हमने अता किया। बैठने के लिए आदमी को घुटने चाहिए, जोड़ चाहिए, तो उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने जोड़ पैदा किए। हमारी कुदरत ने जिन जिन चीजों को मांगा, कुरान कहता है आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमुहु, तुम्हारी कुदरत ने जिन जिन चीजों को मांगा हमने वो सब अता किया। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो तो कभी शुमार नहीं कर सकते। एक बदी ही हकीकत है, मोमिन हो कोई इंसान हो कभी भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं कर सकता। कितनी नेमतें, कितनी नेमतें, पैदाइश से लेकर मौत तक गिनता चला जाए, गिनता चला जाए तो उसका कोई शुमार नहीं है। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हम पर की हैं। तो फिर फरमाता है इन्नल इंसान अला ज़ुलूमन कफ्फार, इन सब नेमतों को पाने के बावजूद इंसान, यहां गोया कि कुरैश को खिताब है लेकिन आम इंसान भी मुराद है, कि कितना जालिम और कितना काफिर इंसान निकला। जालिम से मुराद हक्तल, अपने लिए तो सारी नेमतें लेता है लेकिन इन नेमतों का हिस्सा जब दूसरों के लिए होता है तो हक तल्फी करता है। इन्नल इंसान ला ज़लूम, ज़लूम का मतलब हक तल्फी करने वाला, और कफूर का मतलब, कुफार का मतलब ना शुक्रा, ना कदर शनास, नमक हराम का ये के माने में आता है। कुफार का मतलब ये कि वो जिसे हम मुसलमान के अपोजिट में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लफ्ज है कुफर का मतलब ना शुक्री करना, नमक हरामी करना। तो अल्लाह ताला की नेमतों को पाने के बाद कुरैश ने ऐसा किया और आम इंसानों ने भी ऐसा किया सिवाय मोमिनीन के। मोमिनीन को चूंकि अल्लाह ताला पर यकीन होता है, उसकी नेमतों को शुमार करता है, उसकी नेमतों की कदर शनासी करता है, लिहाजा वह नमाज भी अदा करता है, खुले और छिपे भी खर्च करता है, इंसानों के हुकूक पहचान के सब कुछ करता है। वरना आम इंसानों का मामला यह है कि वह हक तल्फ भी होते हैं और नाशुक्रे भी होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला एक और नेमत का तस्करा कर रहा है। गौर कीजिए सिलसिला कैसे, हालांकि वहां हेडिंग नहीं लिखा अल्लाह ताला ने, सब हेडिंग नहीं बनाया है, नेमतों का तस्करा है, लेकिन मालूम होता है अल्फाज के बीचों बीच से, आयतों के बीचों बीच से एक और नेमत का, वो जिक्र है हजरत इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम की मिल्लत पर तुमको बनाया, पैदा किया। कुरैश को खिताब है यहाँ कहा कि हजरत इब्राहिम ने तुम्हारे लिए कैसी कैसी दुआएं की, क्या क्या जतन किया उन्होंने, कैसी कैसी तमन्नाओं से आकर इराक से आए और इस बे आबो गया वादी में, इस चटियल मैदान में, इस खुश्क जमीन में लाकर उन्होंने बसाया अपनी औलाद को। और फिर उन्होंने दुआएं की, उस दुआओं के नतीजे में तुम्हें गल्ला, अनाज, फल, पौधे सब मिल रहे हैं। इन एहसानात को तुमने भुला दिया। इब्राहिम का नाम तो लेते हो लेकिन इब्राहिम के रास्ते पर तुम हरगिज नहीं हो। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा आता है। फ़ाइद क़ाला इब्राहिमु रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वजनुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। तकरीबन एक रुकू पर तवील दुआ है, इसके अख्तिताम पर मैं इंशाल्लाह दुआ पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना दे, इस शहर को सुकून का शहर बना दे, इस शहर में जहां हर किस्म से वहशत और बिल्कुल तन्हाई थी, फिर उसके अतराफ बदवी जिंदगी लोग बसर करते थे, वहां अमन और अमान कायम नहीं था। तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की कि परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना, और वजनुबनी वबनी या नाबुदल असनाम, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी असनाम से, बुत परस्ती से हिफाजत फरमा। यही तो वो बुत परस्ती थी जिसे छोड़कर, जिसे लात मारकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से आए और आकर मक्के में बसेरा किया, वरना कितने बड़े खानदान में पैदा हुए थे। سوشل اسٹیٹس ان کا کیا تھا، کتنے بلند مقام پر تھے وہ، لیکن ان سب کو ٹھوکروں پر اڑایا، اس لیے کہ شرک بہت بڑی گندگی ہے اور توحید سے بڑی نعمت اور توحید سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے. اور توحید کی خاطر انسان ہر قربانی دے سکتا ہے اور ہر مصیبت کو جھیل سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے جھیلا. دعا کی ہے پروردگار ان بتوں سے میری بھی اور میری اولاد کی حفاظت فرما. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، یعنی یہ کہ بہت سے انسان ان بتوں کے دام میں پھنسے، ان کے چکر میں پھنسے اور انہوں نے اپنی زندگی کو گما دیا. پروردگار ہماری حفاظت فرما. فمن تبعنی فانہ منی، جو ہمارے راستے پر چلیں گے وہ ہمارے میں سے ہیں. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو ہماری اطاعت نہیں کریں گے وہ گویا کہ ہماری اولاد میں سے نہیں ہیں. آپ کی دعاؤں کے اجزاء گنتے جائیے. پہلا جز یہ ہے کہ آپ نے امن کے لیے دعا کی. دوسرا جز یہ ہے کہ آپ نے توحید کی دعا کی، شرک سے بچنے کی دعا کی اور توحید پر قائم رہنے کی دعا کی. تیسری یہ دعا کی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی ہدایت کے لیے، میری اولاد جو ہے بت پرست نہ بننے پائے اور میں اپنی اولاد کو یہاں لا کر بسا رہا ہوں، ایک بے آب ہو گیا وادی میں لا کر بسا رہا ہوں، اس لیے کہ توحید کے علم بردار بنے، شرک سے وہ بچیں. دیکھیے ہم لوگ بھی با اولاد ہیں، اولاد والے ہوتے ہیں، یا کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہوتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعائیں کیسی کی جانی چاہیے قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور دعاؤں میں کن کن ایجنڈے کو رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگنی چاہیے. اول پہلے نمبر پر امن، شہر کا امن، شہر کے امن سے پہلے قلب کا امن، قلب کا سکون. انسان کو اگر گھر کے اندر سکون، قلب کے اندر سکون، ذہن کے اندر سکون ہو تو پھر وہ دین کے راستے پر چل سکتا ہے. اور اگر سکون ہی غارت ہو جائے تو نہ نماز میں اطمینان ملے گا، نہ گھر میں اطمینان ملے گا، نہ کسی اور عبادت میں اطمینان ملے گا. تو سکون نمبر ایک، ایجنڈا نمبر ایک ہے، اس پر آپ نے دعا کی. پھر اس کے بعد توحید پر آپ نے دعا کی. پھر اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے آپ نے دعا کی نمبر تین. پھر نمبر چار آپ نے یہ دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم، میں تیرے گھر کے محرم گھر کے پاس، بیت الحرام کے پاس، اپنی اولاد میں ایک حصے کو لا کر بسا رہا ہوں. اس کا مطلب اسماعیل کو. حضرت اسحاق چونکہ باہر چلے گئے، صرف حضرت اسماعیل کو لا کر بسایا، تو کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں اپنی اولاد میں سے ایک جز کو، ایک حصے کو لا کر اس بے آب و گیا وادی میں، اس خشک چٹیل میدان میں لا کر میں بسا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، میری اولاد نماز کے قائم کرنے والی بن جائے، اس کے لیے پروردگار میں یہاں لا کر بسا رہا ہوں. تو گویا کہ دعا نمبر چار یہ ہے کہ نماز کے لیے اولاد میں، خاص کر اولاد نمازی ہو، اطاعت گزار ہو، اللہ کے دین پر چلنے والی اولاد ملے، ایسی اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کی دعا کی انہوں نے. اس کے بعد فرمایا فجعل افئدہ من الناس، یہ بہت پیاری دعا ہے اور بہت پیارا اسپیکٹ ہے غور کرنے کی. وہ ایک ہے پروردگار میری اولاد کو دنیا کے لیے محبوب خلائق بنا، لوگ میری اولاد کی طرف آئیں، ان سے پیار کریں، ان کی طرف رجوع کریں، ان کی عزت ہو، ان کی سربلندی ہو، دنیا میں ان کی نیک نامی ہو. اولاد کے لیے آدمی دعا کرے تو یہ دعا کرے کہ میری اولاد ایسی بنے جو دنیا میں جو ہے ملون مقہور، ہر کوئی یاد کرے تو گالی سے، ایسے نہیں ہے، بلکہ کوئی یاد کرے تو اسے محبت سے یاد کرے، ریسپیکٹ سے یاد کرے. میری اولاد ایسی بنے جو دنیا میں نام بلند کرے، ماں باپ کا بھی، اللہ تعالیٰ کا بھی اور دین کا بھی، ایسی اولاد ہم کو چاہیے. تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ فجعل افئدہ من الناس، لوگوں کے دلوں کو میرے بچوں کی طرف مائل فرما دے، تہوی الیہم. اس کے بعد آخر میں دعا میں یہ کہتے ہیں ورزقہم، ان کو رزق وافر عطا فرما، ان کو رزق کے لیے محتاج نہ بنا، کسی کے آگے گداگری کرنے والا نہ بنا، کسی کے سامنے ان کو عاجز نہ بنا، بے نیاز کر دے، سوائے تیرے ہر ایک سے بے نیاز کر دے اور رزق وافر انداز میں عطا فرما. ایک رزق کا معاملہ ایسا ہے جس کے نتیجے میں انسان دوسروں کے آگے جھک جاتا ہے، اور اگر رزق کے معنی میں بے اعتنا ہو جائے، غنی ہو جائے آدمی، سوائے خدا کے ہر ایک سے آزاد ہو جائے، تو دنیا میں سر اٹھا کر چل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ورزق من الثمرات، ثمرات سے، پھلوں سے، اے پروردگار میری اولاد کو تو نماز، ان کے رزق کا انتظام کر اور وافر رزق عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، سکون کی زندگی بسر کریں نعمتوں کی شکر گزاری کا. گویا کہ دعا کے یہ چھ حصے ہوئے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ دعا کا یہ حصہ بھی غور کرنے کے قابل ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. دعا کرتے وقت مومن کبھی کبھی ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں دل میں خیال آتا ہے لیکن زبان میں لانا مناسب نہیں سمجھتا. ذہن کے درمیان کشمکش ہوتی ہے کہ پروردگار سے مانگے کہ نہیں مانگے، مانگنے میں کیا کباب ہے، نہیں مانگنے میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ایک کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے اور مومن مانگ نہیں پاتا. مثال کے طور پر چھوٹی مثال میں دیتا ہوں، ممکن ہے ہر ایک کے دل میں الگ الگ طریقے سے یہ آتے ہوں گے خیالات. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 5, 7, 8 اولاد، لڑکے ہی لڑکے عطا کر دیے ہوں. اب اگر کوئی اس کی عورت حاملہ ہو، دعا کرتا ہے اور لڑکی مانگے کہ نہیں مانگے، اس پر آدمی پریشان ہوتا ہے. اگر ہم مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ سے ہم مطالبہ کریں گے؟ جو بھی دیتا ہے وہ خیر دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے کسی کو، لڑکیاں بھی دیتا ہے کسی کو، دونوں دیتا ہے کسی کو، دونوں نہیں دیتا، کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، قرآن میں سب تذکرہ ملتا ہے۔ مومن سوچتا ہے کہ کیا مانگے، کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، کوئی مانگنے کے لیے دعا مانگتا ہے، لڑکا مانگے کہ نہیں مانگے۔ مومن شش و پنچ کا شکار ہوتا ہے، گویا کہ قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح آدمی جو ہے مختلف تنظیمی ذمہ داریوں کے لیے اسے بلایا جاتا ہے، اسے وقت طلب کیا جاتا ہے، تو آدمی دعا کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ پروردگار سے کیا کہے، تنظیمی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے دعا کرے یا اس سے فرار کے لیے دعا کرے، دونوں دعا کر نہیں پاتا۔ تو گویا کہ اس معاملے میں حضرت ابراہیم دعا میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو میرے قلب کی حالت بہتر جانتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں زبان پر لا کر مانگ نہیں پا رہا ہوں لیکن میرا قلب پریشان ہے اور میں شش و پنج میں ہوں، تو میرے لیے راستہ نکال۔ ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، جو خیالات ہم ذہن میں لاتے ہیں اور جو خیالات ہم چھپا لیتے ہیں، ان سب چیزوں کو تو جانتا ہے، تو اس سے واقف ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز من شین بل ارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی تنکا ایسا نہیں جو تجھ سے پوشیدہ نہ ہو، بالکل ساری چیزیں تیرے سامنے واضح ہیں۔ دعا میں یہ بات عرض کرتے ہیں، یہ دعا میں یہ کیوں عرض کیا دیکھیں، نوٹ کیجیے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت تھی، اور ایسے موقع میں آپ یہی شش و پنج کا شکار کے ساتھ اس عمر میں اولاد مانگے، پھر اسباب نہیں ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو ایسے موقع پر آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو میرے قلب کی حالت کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے بڑھاپے میں تو نے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد سے نوازا، پروردگار تیرا شکر ہے، تیری ثنا خوانی کرتا ہوں، میں تیرا حمد ہے، تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، دعا کا ایک حصہ ہے کہ پروردگار میری دعا تو ہمیشہ سنتا ہے، کبھی تو نے میری دعا کو رد نہیں کیا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر اس قاز کے لیے، اس کام کے لیے میری اولاد اور میں تیار ہو جائیں کہ ہم نماز قائم کرنے والے بنے۔ پہلے تو تذکرایا نماز پڑھنے والے بنے، نماز قائم کرنے والے بنے، لیکن یہاں جو آیا ہے وہ یہ کہ اس قاز کے لیے، اس کام کے لیے میری اولاد تیار ہو جائے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ نماز قائم کریں۔ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنوں کی مغفرت فرما قیامت کے دن۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پورے ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس دعا کے اندر اور ان دعائیہ کلمات کے اندر کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ملتے ہیں، اس پر ہم ذرا نگاہ ڈالیں گے۔ دعا کا ایک مزاج اس پوری مطلب ان آیتوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ دعا کا مزاج یہ ہے کہ مومن تضرع کرتا ہے، التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لجاجت کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مانگتا ہے، استغاثہ کرتا ہے۔ یہ گویا کہ اس دعا کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ سراپا ڈیمانڈ بن جائے خدا کے سامنے، سراپا لجاجت اختیار کرے اور آہوزاری کرے، تضرع کرے، یہ گویا کہ اس دعا کا مزاج ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کے آداب، یہ ایک اتفاق ہے، حسن اتفاق کہ میں احیاء العلوم پڑھ رہا تھا، علامہ امام غزالی کی جو کتاب ہے بہت بہترین کتاب، اس میں انہوں نے دعا کے 10 آداب لکھے ہیں، اور پھر میں نے جب ان آیتوں کو دیکھا تو وہ 10 آداب اس میں آٹومیٹکلی پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے معلوم آتا ہے کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے 10 آداب بیان کیے گئے ہیں، اور ان سارے 10 آداب ان آیتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آدمی دعا کرتے ہوئے اپنے نیک کاموں کو خدا کے سامنے پیش کرے اور دعا کی قبولیت کے اوقات کو تلاش کر کے دعا کرے۔ حضرت ابراہیم نے یہ جو دعا کی ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ دعا کب کی، انہوں نے یہ جو دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تفصیل سے آخر میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا کب کی، جبکہ کعبۃ اللہ کا فاؤنڈیشن وہ بچھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی دیواریں وہ کھڑی کر رہے تھے، ایسے قبولیت کے اوقات میں انہوں نے دعا کی۔ ایک ادب دعا کرنے کا، ایک ادب یہ ہے کہ قبولیت کے اوقات میں دعا کی جائے، اور یہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ایسے وقت میں انہوں نے یہ دعا کی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ قبلہ روح ہو کر دعا کی جائے، آداب میں سے یہ بیان کیا گیا، اور وہاں قبلہ ہی تو بنایا جا رہا تھا، کعبۃ اللہ ہی کے تو دیوار اٹھائے جا رہے تھے، تو اس میں آپ نے دعا کی۔ تیسری یہ ہے کہ دعا میں آواز کو پست رکھنا اور آہستہ آہستہ پکارنا، یہ قرآن مجید ہم کو سکھاتا ہے، اور حضرت ابراہیم، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آئے گا بھی انشاءاللہ سورہ مریم میں ہم دیکھیں گے، تو وہاں فرمایا گیا اذ نادا ربہ نداء خفیا، انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، سننے والا ہے، اس کے سامنے چیخ کر چلا کر اپنے ڈیمانڈ کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مومن دعا کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دعا کرتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ سے اور تضرع کے ساتھ خدا تعالیٰ کو پکارا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کے اندر جو ٹھہراؤ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت آہستگی کے ساتھ انہوں نے یہ دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد نمبر چار یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت تکلف اختیار نہ کیا جائے, بناوٹی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بے تکلف آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی ضروریات کو رکھنا چاہیے. بناوٹی چیزوں سے اور خافیہ بنانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. جس طرح سے نظموں میں وہ ردیف اور خافیہ جو بنتا ہے, اس طرح دعاؤں میں خافیہ اور ردیف بنانے سے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگا جا رہا ہے, وہاں شعر و شاعری جتانا نہیں ہے, وہاں اپنی وکیبلری نہیں بتانی ہے, وہاں گونگے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہاں آدمی بناوٹی نہیں ہونی چاہیے, بالکل اوریجنل شکل میں دعا مانگنی چاہیے اور پورے آداب کو محفوظ رکھ کر. میں آپ کو جسٹ ایک تذکرہ یہ بھی کرتے ہوئے چلوں کہ لوگ کیسے کسی دعائیں کبھی کبھی کر دیتے ہیں. یہ جب صدام حسین کا معاملہ چل رہا تھا, امت کا ایک المیہ ہے کہ صدام حسین کو کبھی اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں, کبھی بھٹو کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں اور مسلمانوں کو بہت بڑا چیمپئن سمجھ لیتے ہیں. کیا کیا سمجھتے ہیں, معلوم نہیں کہ ان کی حقیقتیں کیا ہیں. تو بھٹو کے سلسلے میں بھی امت مسلمہ نے بڑا برا رویہ اختیار کیا تھا, لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا. اسی طرح صدام حسین کی حمایت میں جلوس نکلتے تھے, دعائیں ہوتی تھی. تو ایک بزرگ نے, دلی کے قریب میں ایک گاؤں ہے اس کا نام میں نہیں لے رہا ہوں, وہاں ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا تھا, دعائیں ہو رہی تھی صدام حسین کی حمایت میں, کیونکہ وہ مرد مجاہد تھا, وہ غازی تھا اس وقت, لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کون تھا. تو دعا میں مولانا عرض کر رہے ہیں, اے پروردگار بش کی ناک میں مچھر ڈال دے. یہ دعا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, حالانکہ یہ ساری چیزیں غیر سنجیدگی ہیں, بناوٹی چیزیں. قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اور یہاں دعا یہ ہو رہی ہے کہ اے پروردگار بش کے ناک میں مچھر ڈال دے, اور بہت بڑے عالم دین کر رہے ہیں اور لوگ کہوں گا مجمع آمین آمین کہہ رہے ہیں. یہ گویا کہ قرآن مجید اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنے کا یہ سب کوئی طریقہ نہیں ہے. دعا میں سنجیدگی ہو, وقار ہو, اور بناوٹی چیز نہ ہو, تکلفات نہ ہو, سیدھے سادے طریقے سے دعا مانگی جائے. حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیں, کتنے بے لو سادہ طریقے سے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں, شہر کے لیے دعا مانگتے ہیں, بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یقین ہو کہ قطعی طور پر میری دعا قبول ہوگی, وہ تردد کی کیفیت نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, دے گا کہ نہیں دے گا. نہیں دے گا ضرور, اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اس میں دیکھیے حضرت ابراہیم کہتے ہیں, اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ, پروردگار تو ہمیشہ میری دعا قبول نہیں کرتا ہے, تو میری دعا ہمیشہ سنتے رہتا ہے, آج میں دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں ہوں گا. حضرت زکریا علیہ السلام اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں کہتے ہیں, وہاں ہم کو اس میں سورہ مریم میں ملے گا, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا, پروردگار میں نے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا, میں کبھی محروم نہیں ہوا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں, ابن ربی لسمیع الدعاء, پروردگار تو تو میری دعا قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ تو نے میری دعا قبول کی ہے. تو دعا کرتے ہوئے یہ ادب کہ دعا میری ضرور قبول ہوگی, اس کا یقین ہونا چاہیے. نمبر 7 یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. الحمدللہ الذی حبلی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, اے پروردگار تیری تعریف بیان کرتا ہوں, تیری حمد ہے, تیرا شکر ہے کہ بڑھاپے میں تو نے مجھے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی. اللہ تعالیٰ کی تعریف. پھر ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, پروردگار تو کتنا باریک بھی نہیں کہ ہمارے دلوں کے احساسات کو جانتے ہیں, جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں سب کو تو جانتا ہے. دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. پھر دعا میں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد رکھنا چاہیے. دھڑلے سے آدمی اپنے ڈیمانڈس اور فہرست نہیں شروع کر دینی چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر جو ہوئے ہیں ان احسانات کو یاد کرنا چاہیے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد کرتے ہیں کہ جو دعا میں انہوں نے جو مطلب اللہ تعالیٰ کا جو احسان یاد رکھا, اپنے بارے میں اللہ کی جو نعمت ہے کہ پروردگار بڑھاپے میں تو نے مجھے اولاد عطا کیا, جبکہ اسباب اس کے لیے تیار نہیں تھے, ایسے حالات میں تو نے مجھے اولاد عطا کی, یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. تو احسانات کو یاد کرنا. اور دعا میں سب سے امپورٹنٹ جو بیان کیا جاتا ہے اور حدیث میں ساری تذکرہ ملتا ہے وہ ہے توبہ کرنا. مومن جو ہے اسی لیے ہمیشہ ہماری دعا میں اکثر دیکھتے ہیں ربنا اغفر لنا, اور اس طرح کے استغفار کی دعا سے شروع ہوگی دعا. الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول الامین پڑھتے ہیں ہم, اس کے بعد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا, کوئی نہ کوئی دعا پہلے استغفار کی ہم کرتے ہیں. عام یہی ہمارا طریقہ ہے, استغفار توبہ کرنا چاہیے. اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ بھی ہے, یہ ادب بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ڈیمانڈ رکھنے سے پہلے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے. تو حضرت ابراہیم نے مغفرت کی دعا کی. پھر اس کے بعد دعا کا 10th ادب یہ ہے کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے. اور واقعی حضرت ابراہیم جلد باز نہیں تھے, لائے انہوں نے اولاد کو بسایا, اللہ کا حکم تو چلے گئے, انتظار نہیں کیا, جلدی نہیں کی کہ میرے بچے کے لیے درخت اگ جائے, پھل اور پودے مل جائے, دعا کی اور چل دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا, پھلوں کا انتظام کیا, سب کچھ کیا. تو یہ دعا کے آداب ہم کو اس میں قرآن مجید میں ملتے ہیں. اس کے بعد آخری رکوع اس سورت کا یہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ کے اختتام پر نعمتوں کا تذکرہ ہوا, نعمتوں کے انکاریوں کا تذکرہ ہوا, اور رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان جو جھگڑا اور جو ڈائلاگ ہوئے ان سب کا تذکرہ ہوا. پھر قریش جو نمک حرام قوم نکلی جنہوں نے نعمتوں کا انکار کیا ان کا تذکرہ ہوا. ان سب کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیارے رسول آپ دعوت کا فریضہ انجام دیتے چلے جائیے, یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نگاہ رکھے ہوئے وہ غافل نہیں ہے اور ظالموں کے ہر کرتوت کو وہ گن گن کر رکھا ہے. انما یؤخرہم لیوم, بہت پیاری آیتیں آ رہی ہیں کہ قرآن مجید کی, کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کو نوٹ کر رکھا ہے ظالموں کو, وہ دن آنے والا ہے اور دن بہت دور نہیں ہے. لیوم تشخص بہ الابصار, وہ دن ہوں گے قیامت کریں جب اٹھا کر ہم کھڑا کریں گے ان ظالموں کو, تو وہاں ان کی نگاہیں ایسی ہوں گی کہ نگاہیں اٹھیں گی تو ٹنگی ہی ٹنگی رہ جائیں گے, دیدے پھاڑے پھاڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں ہم آ گئے, رسول کی باتوں کا ہم نے انکار کیا, رسول کا ہم نے مذاق اڑایا, اس آخرت کو ہم بھول گئے تھے, لیکن آج وہ آخرت برپا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں. نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے. آدمی جب کسی تعجب کے اسٹیج کو دیکھتا ہے تو نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے, تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تشخص کے لبسا, ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور عجیب ماحول ہوگا اور وہاں عاجزی فروتنی ہوگی, نگاہیں ذلت سے گری ہوئی ہوں گی, لوگ پشیمان ہوں گے اور پھر جو ہے سسکیاں اٹھ رہی ہوں گی, لوگ بلبلا رہے ہوں گے. ایسے عالم قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہوں گے خاص کر جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا, آخرت کے دن کو نہ مانا, آخرت کو فراموش کر کے زندگی بسر کی, ان کا یہ حال ہوگا کہ آخرت کا عالم دیکھیں گے تو دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. موہتینا مخنی رؤوسہم, سر اٹھائے ہوئے تیز بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. آدمی جب پریشان حال ہوتا ہے تو بھاگتا ہے اور سر اٹھا کر بھاگتا ہے, جب آدمی غمزدہ ہوتا ہے تو سر جھکائے ہوئے ہوتا ہے, لیکن جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور تعجب کا شکار ہوتا ہے تو سر اٹھا کر بھاگتا ہے. یہاں ان کا سر اٹھا کر تیز چلے جانا, بھاگے بھاگے چلے جانا, گویا کہ ان کو خود نہیں معلوم کہاں چلے جا رہے ہیں, دیوانہ بار بھاگ رہے ہیں قیامت کے دن یہ ظالم لوگ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا. گویا کہ ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں تو بڑائی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ان کے گردنوں میں توق اور سلاسل پہنا دیے گئے ہیں اور توق کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑ گئی ہیں اور یہ گردنوں کو اٹھائے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں. لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہوا, اور ان کے دل نہیں کہ اڑے کے اڑے جا رہے ہیں, دل دہشت کے مارے دل قابو میں نہیں ہے, دل اچھل رہے ہیں اور دل باہر نکل رہے ہیں. ایسا عالم تاری ہوگا اس ہولناک منظر کو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے, جبکہ حواس باختگی کا عالم ہوگا, دہشت اور وحشت کا عالم ہوگا اور اتنا عجیب پریشانی کا عالم ہوگا کہ وہاں نفسی نفسی کے عالم میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. پھر قرآن کہتا ہے وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا, پھر ایک منظر پیش کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کو ڈرایا گیا آخرت سے, جن کو بار بار کہا گیا کہ آخرت کی تیاری کرو, انہوں نے آخرت کا انکار کیا, تو وہاں بے بسی کے عالم میں آہ بکا کریں گے, جزا فضا کریں گے, پروردگار کے آگے التجا کریں گے, کیا کریں گے, ربنا اخرنا الی اجل قریب, پروردگار ہمارے لیے تھوڑی اور مہلت اگر دے دیتا تو ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے, نجیب دعوت کا ونت طبی رسول, ہم رسولوں کی اتباع کریں گے, تیری دعوت کو قبول کریں گے, پروردگار ہم کو تھوڑی مہلت دے دے. قرآن کہے گا آج تم مہلت مانگتے ہو, اولم تکون اقسم تم من قبل مالکم من زوال, تم بار بار کہتے تھے کہ ہم کو زوال نصیب نہیں ہوگا, ہماری بڑائی ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی, ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, ہم کبھی جو ہے پسپا نہیں ہوں گے, ہم ہمیشہ غالب ہوں گے, ہم بڑے سردار ہیں, ہم فلاں ہیں, تمہیں زام تھا, تم کہتے تھے کہ ہم کو کبھی زوال نصیب نہیں ہوگا اور آج کہتے ہو کہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دی جائے. قرآن کہتا ہے وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا, تم اندھے بنے ہوئے تھے دنیا میں, ایک تو اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان بستیوں سے تم جاتے تھے, ان بستیوں سے تم گزرتے تھے جو تباہ شدہ بستیاں تھیں, قوم عاد کی بستیاں, قوم سمود کی بستیاں اور قوم لوط کی بستیوں سے تم گزرتے تھے, تمہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب ان بستیوں میں نازل کیا, تم نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا. وسکن تم بھی مساکین الذین ظلموا انفسهم, جن لوگوں نے ظلم کیا ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اور ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال, اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مثال دے کر تم کو سمجھایا کہ تم بچو, ان قوموں کی روش پر نہ چلو, نہ اکڑو, نہ گندگیاں اختیار کرو, نہ رسول کا انکار کرو, نہ کتاب کا انکار کرو, بار بار تم کو سمجھایا گیا لیکن تم نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, انہوں نے ہر چال چلی دعوت حق کو ناکام کرنے کے لیے, اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو پسپا کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے, ان کی دعوت کو زج پہنچانے کے لیے, ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ان کفار مشرکین ہر چال چلی, اور کیسی کیسی چالیں چلی, شیطان چلتا ہے, کفار چلتے ہیں. قرآن کا یہ جملہ بھی بڑا پیارا جملہ ہے, وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ, ایسی چالیں چلی خدا کی پناہ, وہ چال ایسی چلتے تھے کہ پہاڑ بھی ٹل جائیں, مطلب یہ کہ پہاڑ کوہ استقامت ہے, استقامت کے لیے مثال ہے. اور انہوں نے ایسی ایسی چالیں چلی کہ ہر پکے سے پکا اور اچھے سے اچھا مسلمان بھی پھسل جائے, لڑک جائے, اس کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے, اس کی انہوں نے کوشش کی. ایسی ایسی چالیں چلی کہ پہاڑ بھی ٹل جا سکتے تھے, اتنی زبردست چالیں انہوں نے چلی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی چال کے آگے ان کی چال نہیں چلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله, اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اس سے ہرگز وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا. ان اللہ عزیز انتقام, کافروں سے, دشمنان اسلام سے, اسلام کے خلاف کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے. اور وہ دن, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, وہ دن ہوگا جبکہ زمین و آسمان کے اکثر بدل دیا جائے گا, زمین بھی تل پٹ کر کے رکھ دی جائے گی, بار بار کوٹ کوٹ کر دلدلے پر دلدل آ کر ریزا ریزا کر دیا جائے گا, آسمان جل اٹھے گا, سورج جل اٹھے گا, سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے, بے نور کر دیے جائیں گے. تفصیل سے ہم کو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. ادھر شمس کویرت فیضل نجوم قدرت فیضل جبال سجرت فیضل اشار اترت, وہ دن ہوگا جبکہ سورج مان پڑ جائے گا, چاند بے نور کر دیا جائے گا, پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. اور ادھر زلزلہ الارض زلزالہ واخرج الارض اثقالہا, زمین ہلا 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 کر مار دی جائے گی اور اس کے اندر سے خزانے نکال کر باہر کر دیے جائیں گے. جب زمین و آسمان کا یہ حال ہوگا, کوٹ کوٹ کا ختم کر دیا جائے گا, تو یوم تبدل الارض, اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک اثر نو نئے سری سے بدل دے گا, ایک نئی زمین, ایک نیا آسمان, ایک نئی دنیا پیدا کرے گا, اور اس دنیا میں ان سب لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. برزوا للہ الواحد القہار, قہار واحد القہار, اور وہ پروردگار جو سب پر غالب ہے, ایسے پروردگار کے آگے ان سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. اور وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد, ان مجرمین کو دیکھو گے اس دن جکڑے ہوئے بیڑیوں میں, توخ میں, سلاسل میں, زنجیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے یہ خدا کے سامنے حاضر ہیں. اور پھر کتنی بے بسی کے ساتھ ان کی تصویر کھینچی گئی, سرابلہم من خطران, تار پول کے ڈریس پہنے ہوئے ہوں گے, ان کے لیے کوئی شان اور فخر کے لباس نہیں ہے, لباس فاقرہ اس دن ان کو نصیب نہیں ہوں گے. ان کے لیے لباس اگر کوئی زیبہ ہے تو تار کول کے لباس اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے گا. اور لباس پہنا کر کے جیسا کہ جیل میں جانے والوں کے لیے ایک لباس پہنایا جاتا ہے اور ہر پروفیشن کے لوگوں کے لیے ایک لباس ہوتا ہے, اس طرح جہنمیوں کے لیے جو لباس ہوگا وہ تار کول کا لباس ہوگا. اور پھر اس لباس کے سمیت ان کو جہنم میں جب ڈھکیلا جائے گا تو وہ تغشا وجوہہم النار, گویا کہ تار کول کی بھبک کی وجہ سے آگ لگے گی, آگ کے اندر شدت پیدا ہوگی, شدت کے آگ بھڑکنے لگے گی اور اس آگ میں وہ جھلس جائیں گے, ان کے چہرے جلیں گے, ان کے جسم جلیں گے, اور آہو بکا کی آواز لوگ سنیں گے جہنم سے. قرآن کہتا ہے یہ جزی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا ان لوگوں کو, کل نفس ما کسبت, جو جو لوگوں نے جیسے جیسے کمایا ان لوگوں کی کمائی کا بدلہ یہی کچھ ہے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی, بہت آسانی کے ساتھ بڑی صورت کے ساتھ وہ حساب لے گا اور ان ظالموں کا خزیہ چکائے گا, ان ظالموں کا فیصلہ کر دے گا, اور جہنم کی آگ کے علاوہ ان کے کوئی اور جزا نہیں ہے. ان باتوں پر اس کے بعد آخر میں گویا کہ یہاں بات ختم ہوتی ہے, اور قرآن کا یہ سٹائل ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی وہاں پھر بات کو ختم کیا جائے. گویا کہ ایک سرکل ہوتا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی پھر وہاں سے چل کر واپس اسی جگہ. اس سورت کا آغاز ہوا تھا اللہ تعالیٰ الف لام را, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا رسول کی طرف تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور, لوگوں کو ظلمات سے نکال کر اجالے کی طرف لائے. قرآن کو نازل کیا ھذا بلاغ للناس, یہ لوگوں کے لیے ایک واضح ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے. ولینذروا بہ, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے چاہتا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے. ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب, اور اللہ تعالیٰ آگاہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کو کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اور عقل مند لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر بڑی نصیحتیں پوشیدہ ہیں. انہی باتوں پر آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے عذاب سے حفاظت فرمائے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے دعائیں کہ اس طرح سے دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہم سب کو عطا فرمائے, اور قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ, فہم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة, اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوة.